اکابری کی حیات سے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کے سلسلہ ایک واقعہ ایک سبق میں حاضر ہیں. اس سلسلے میں آیات قرآنیہ, احادیث نبویہ اور کتب متفرقہ میں بیان کردہ کسی ایک واقعے کو موضوع سخن بنایا جاتا ہے اور پھر اس میں سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آئیے حسب معمول اپنے سلسلے کا آغاز نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ علیہ التحیت و ثنا کی بارگاہ بے کسپنا میں حدیعہ صلاۃ السلام پیش کرنے کی فضیلت سے کریں. القول البدی میں ہے, شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو مجھ پر درود پاک پڑے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے سلسلے کی ابتدا ہی میں کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کر لیں تاکہ ثواب میں اضافے کا باعث بنے. اللہ عز و جل کی رضا پانے, ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا. جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا, اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا. آج کے سلسلے میں شرکت سے ملنے والا ثواب بارگاہ رسالت میں ہدیۃً پیش کرتے ہوئے جملہ مؤمنین و مؤمنات کی ارواح کو ایصال کرتا ہوں. یہ بھی نیت کیجئے, جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے, دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان سے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ, جو کہ صحابی رسول ہیں, ان کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. یہ واقعہ ایک نہیں بہت سارے اسباق کو اپنے اندر لیے ہوئے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات کرتے ہیں. ان کے سوالات اور نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے جوابات. سوال جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا, یقیناً ہر جواب اپنے اندر ہمارے لیے ایک سبق لیے ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی جل جلالہ نے جو مقامات عطا فرمائے ان میں سے ایک مرتبہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے وہ فصاحت اور وہ بلاغت عطا فرمائی کہ آپ مختصر سے جملے میں بڑی بڑی باتیں فرما دیا کرتے ہیں. دو تین جملوں پر مشتمل آپ کا فرمان اپنے اندر بہت سارے علم و حکمت کے مدنی پھول لیے ہوئے ہوتا تھا. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, میں مسجد میں داخل ہوا تو حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ تنہا تشریف فرما تھے, کوئی اور صحابی حاضر بارگاہ اس وقت نہیں تھے. میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا. جب آقا کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر دو رکعت تحیت المسجد ادا کر لو۔ کیا پیارا انداز ہمارے آقا کا کہ عبادت کی رغبت اپنے صحابہ کو عطا فرما رہے ہیں۔ تحیت المسجد، یہ مسجد میں حاضری کا ادب بجا لانے کے لیے دو رکعت ادا کرنے والے نوافل جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ ابو ذر دو رکعت تحیت المسجد ادا کر لو۔ فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا، نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر بیٹھ گیا۔ عرض کی، آقا آپ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا، یہ ارشاد فرمایا کہ یہ نماز ہے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کم ہو یا زیادہ اس میں خیر ہی خیر ہے۔ پنجگانہ نماز ادا کرنا یہ تو ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض رکھا گیا، نوافل کم پڑے زیادہ پڑے جتنے بھی پڑے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، نہیں اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانا یہ اپنے ساتھ بھلائی لے کر آتا ہے۔ میں نے عرض کی، افضل ترین عمل کون سا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ اللہ پر ایمان لانا جو سب سے پہلے ایمان ہے، بقیہ ساری چیزیں عبادات، ریاضات، مجاہدات، ساری کی ساری چیزیں بعد میں، سب سے پہلے ایمان۔ اللہ کرے کہ عملی طور پر بھی ہم ایمان کو اس انداز میں لیں کہ سب سے زیادہ توجہ اور سب چیزوں سے زیادہ فکر ہمیں اپنے ایمان کی نصیب ہو جائے۔ امیر اہل سنت جس طرح ہمیں ذہن دیتے ہوئے متعدد مواقع پر مدنی مذاکروں میں بھی یہ بات ذکر فرماتے ہیں، اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے بھی کئی مواقع پر امیر اہل سنت کے لبائے مبارکہ پر یہ دعا آئی کہ اے اللہ، لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہمارا ایمان ہم سے جدا نہ ہو۔ تو یہ ایمان کی اہمیت، ایمان کی افضلیت، ایمان کی رفعت وہ بیان کرنے کے لیے بھی ہے، اور واقعی ایک مومن کے دل میں ایمان کی ایسی ہی محبت ہونی چاہیے کہ ایک لمحے کے لیے بھی میرے دل میں کفر کیوں آئے، یا لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی میں کفر کی طرف مائل کیوں ہوں۔ اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، ایمان میں کامل کون ہے؟ سب سے افضل تو ایمان ہوا، تو ایمان میں کامل کون ہے؟ ارشاد فرمایا، سب سے اچھے اخلاق والا۔ اب غور بھی کرنا چاہیے، سوچنا بھی چاہیے، ارشادات سنتے چلے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ کرنے کی اللہ ہم سب کو سعادت بھی نصیب فرمائے۔ ایمان میں کامل کون ہے؟ جو سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ اب میرے اخلاق کس طرح کے ہیں، میں اپنے اوپر غور کروں، میرے مدنی چینل کے ناظرین اپنے معاملات، اپنے معاملات پر غور کریں۔ اچھے اخلاق اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو اچھے اخلاق عطا فرمائے یقیناً وہ خوش نصیبوں کے صف میں ہوا کرتا ہے۔ ویسے تو اپنے ہاں اینٹ کا جواب پتھر، گالی کا جواب گولی، اور اس طرح کے جملے بھی بولے جاتے ہیں، جناب ہم شریفوں کے ساتھ شریف ہیں، بدماشوں کے ساتھ بدماش ہیں، جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ اچھے اخلاق والا شریفوں کے ساتھ شریف تو ہے ہی، اب شریف کے ساتھ شرافت کا برتاؤ آپ نے کیا تو کیا کمال کیا؟ حقیقی کمال کیا ہے کہ جو آپ کے ساتھ شرافت سے پیش نہیں آتا آپ اس کے ساتھ بھی شرافت سے پیش آئیں، جو آپ کو تیز نظروں سے دیکھنے والا ہے آپ اس کو بھی پھول پیش کریں، جو آپ کے ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ درست روئی کے ساتھ پیش آنے والا ہے، دست و گریبان ہونے کی کوشش کرنے والا ہے آپ اس کو بھی محبت سے نوازیں، یہ ہے کمال۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول ہیں، 10 سال تک سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہے۔ فرماتے ہیں، 10 سالوں میں کبھی بھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو اور میرے آقا نے مجھے فرمایا ہو انس یہ کیوں کیا ہے، اور میں نے کوئی کام نہ کیا ہو تو سرکار نے مجھے یہ فرمایا ہو یہ کام کرنا تھا یہ کیوں نہیں کیا۔ سرکار ایسے اعلی اخلاق والے، کیوں کیا کیوں نہیں کیا اس طرف بھی نہیں جا رہے، اور پیار بھرے انداز میں تربیت بھی ساتھ ساتھ فرماتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اچھے اخلاق نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، اسلام میں کامل کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ اچھے اخلاق اور زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، دونوں چیزوں کو اگر آپ جمع کریں تو اچھے اخلاق والا زبان دراز نہیں ہوگا، اچھے اخلاق والا ہاتھ چلانے والا نہیں ہوگا، اچھے اخلاق والا سامنے والے کی عزت کا خیال رکھنے والا ہوگا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ میں نے عرض کی افضل ترین ہجرت کون سی ہے؟ ہجرت ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا، تو افضل ترین ہجرت حضور اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے وہ کون سی ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہوں کو ترک کر دینا، نافرمانی والے کام چھوڑ دینا۔ المہاجر من ہاجر، مہاجر وہ ہے جو ہجرت کرے، مانع اللہ عن، ان چیزوں سے جن سے اللہ تعالی نے منع فرما دیا، جن کاموں کے کرنے سے منع کر دیا، اب ان کو یکسر چھوڑ کر دوسری راہ کی طرف چل پڑے، یہ ہے کامل ہجرت۔ تو ہجرت کون سی ہے؟ افضل ترین ہجرت گناہوں کو ترک کر دینا، نافرمانی کو ترک کر دینا۔ اور جس طرح ہجرت کے بارے میں ایک تصور ہوا کرتا نا جناب، وہ شہر چھوڑ دینا، علاقہ چھوڑ دینا، اپنا ملک چھوڑ دینا، اپنا وطن چھوڑ دینا، اور اس طرح سے چھوڑ دینا کہ چھوڑ کر بس چلے گئے اور اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، دوبارہ واپسی کا تصور بھی نہیں آیا۔ تو ہجرت کیا ہے؟ گناہوں کو ترک کر دینا، اور ایسا ترک کرنا کہ کبھی بھی بندہ پھر گناہ کی طرف مڑ کر نہ دیکھے، گناہ کا خیال بھی دل میں نہ آنے دے، اور اللہ تعالی جل جلالہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف ہی بڑھتا چلا جائے۔ فرماتے میں نے عرض کی افضل نماز کون سی ہے؟ ارشاد فرمایا جس میں قیام طویل ہو۔ اب چھوٹے چھوٹے سوالات، سرکار کے جوابات، اور یہ جوابات اگر ایک ایک جواب پر گفتگو شروع کی جائے نا تو یقین جانیے باقاعدہ الگ سے ایک موضوع ہے۔ نماز کے بارے میں سرکار نے فرمایا، ایمان کے بارے میں سرکار نے فرمایا، اخلاق کے بارے میں فرمایا، ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری، زبان اور ہاتھ سے کسی کو اذیت نہ دینا، اس کے بارے میں ذکر فرمایا، ہجرت کون سی ہے، گناہوں کو ترک کر دینا، یہ ہر جواب باقاعدہ سے الگ سے ایک موضوع ہے، لیکن بہت سارے مدنی پھول ایک ہی واقعے میں ہمیں حاصل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اپنے دل کے گلدستے کو ان مدنی پھولوں کی مہک سے منور اور مشکبار کرتے چلے جائیے۔ افضل ترین نماز کون سی ہے؟ فرمایا جس میں قیام طویل ہو، اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور اللہ کی بارگاہ میں قیام کے مزے۔ قرآن پاک نے صالحین کی علامت ذکر فرمائی نا، اللہ کے نیک بندے کون سے ہیں، تو قرآن ارشاد فرماتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، وہ کہ جن کے پہلو ان کے بستروں سے جدا ہوا کرتے ہیں، ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور یہ اللہ والے اللہ کی بارگاہ میں قیام کی حالت میں ہوا کرتے ہیں۔ الناس فی النیام وانت فی القیام، جب لوگ نیند کی حالت میں ہونا تو اے بندہ خدا تو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، کیسا لطف و سرور نصیب ہوگا۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اپنے قیام کا عالم کیا ہے؟ سرکار خود کس طرح قیام فرمایا کرتے؟ اس کے بارے میں روایات میں جو کلمات ملتے ہیں وہ ہیں حتی تورمت قدمہ، میرے آقا اتنا لمبا قیام کیا کرتے، اس قدر لمبا قیام کیا کرتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین سوج جایا کرتے لمبے قیام کی وجہ سے۔ تو افضل ترین نماز جس میں قیام طویل ہو۔ میں نے عرض کی آقا روزوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے، ارشاد فرمایا روزے فرض ہیں اور اللہ عز و جل کے ہاں اس کا اجر کئی گنا ہے۔ اب روزے کا اجر باقاعدہ الگ سے ایک موضوع ہے۔ ایک مدنی پھول آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی، انا اجزی بھی، انا اجزا بھی، دونوں طرح کلمات حدیث میں پڑے گئے، روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ بقیہ اعمال ہیں نا ان کے بارے میں ذکر کر دیا گیا، یہ کرو اتنا ثواب، یہ کرو اتنا ثواب، یہ کرو اتنی نیکیاں، روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں دوں گا۔ بیان نہیں کیا جب وقت آئے گا نا قیامت کا اجر و ثواب دینے کا، اس وقت روزے دار جانے، میں جانوں، میں اس کو نوازوں گا، اور وہ کس طرح سے نوازا جائے گا؟ روزہ میرے لیے، دوسرے الفاظ جو ذکر کیے گا اس اعتبار سے ترجمہ کیا جائے، روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں خود دوں۔ روزے دار کو دیدار الہی نصیب ہوگا، کتنا بڑا انعام، روزے دار اللہ تعالی جل جلالہ کے دیدار سے فیض یاب ہوں گے۔ بقیہ بہت سارے فضائل ذکر فرمائے گئے۔ تو روزے فرض ہیں، اللہ کے ہاں اس کا اجر کئی گنا ہے۔ میں نے عرض کی افضل جہاد کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا جس میں گھوڑے کے پاؤں کٹ جائیں اور اس کا خون بہ جائے، بندہ میدان سے پیچھے ہٹنے کا نام نہ لے، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نافرمانوں سے مقابلے میں اس انداز سے ڈٹ جائے، گھوڑے کے پاؤں کٹ جائیں اور اس کا خون بہ جائے۔ میں نے عرض کی، کیسا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ آج کے دور میں وہ غلامی کا سلسلہ اس طرح سے نہیں ہے، لیکن ابتدا میں غلامی کا سلسلہ ہوا کرتا تھا، تو غلام آزاد کرنا شریعت نے ایمان والوں کو اس کی ترغیب عطا فرمائی، قسم توڑ دی، اس کے کفارے میں غلام آزاد کرنا رکھ دیا گیا، دیگر بہت ساری چیزوں کے کفارے میں غلام آزاد کرنا رکھا گیا۔ تو حضور کیسا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، جو قیمتی اور مالک کو پسند ہو، اپنی پسندیدہ چیز، قیمت والا بھی ہو اور مالک کو جو پسند ہو نا، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ میں نے عرض کی، افضل صدقہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، مال کم ہونے کی صورت میں بھی فقیر کی حاجت روائی کرنا۔ پیسہ جیب میں موجود ہے، جیب بھرے ہوئے رقم سے، بینک میں ٹھیک ٹھاک سرمایہ ہے، اب اس کے بعد بھی بندہ صدقے کی طرف نہ جائے تو یقیناً یہ بد نصیبی ہے، لیکن یہاں پسندیدہ صدقہ کون سا ہے اور افضل ترین صدقہ کون سا ہے، اس کے بارے میں سوال کیا گیا، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مال کم ہونے کی صورت میں بھی فقیر کی حاجت روائی کرنا، یعنی جتنا ہے اس میں بھی اللہ تعالی کی راہ میں صرف کرنا۔ ایک روپیہ ہے اس میں بھی کچھ دے دینا، تھوڑی سی چیز ہے تو جو چیز سامنے رکھی ہے اس میں سے ایک لقمہ ہی اٹھا کر دوسرے کو دے دینا، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا، اور غربت آ جانے کے باوجود بھی، مال میں تنگی آ جانے کے باوجود بھی فقیر کی حاجت روائی کرنا۔ عرض کی، قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ ارشاد فرمایا، آیت الکرسی۔ پھر فرمایا، اے ابو ذر، کرسی اور ساتوں آسمانوں کی حیثیت میدان میں پڑی ہوئی انگوٹھی کی طرح ہے۔ سب سے بڑی آیت آیت الکرسی، کرسی اور ساتوں آسمانوں کی حیثیت میدان میں پڑی ہوئی انگوٹھی کی طرح۔ اب بہت بڑا میدان ہو، ایک انگوٹھی اس میں رکھی ہوئی ہو، تو وہ انگوٹھی اس میدان کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی نا۔ اور عرش کی فضیلت کرسی پر ایسی ہے جیسی میدان کی فضیلت انگوٹھی پر۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کتنی ہے؟ ارشاد فرمایا، کم و بیش 124,000۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل نے کتنے رسول مبعوث فرمائے؟ ارشاد فرمایا، 313 کا جمع غفیر۔ میں نے عرض کی، یہ کثرت تو بہت اچھی ہے۔ پھر عرض کی، آقا پہلے نبی کون ہے؟ ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ نبی مرسل ہیں؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اللہ عز و جل نے انہیں اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا اور ان میں اپنی طرف سے روح پھونکی، پھر سب سے پہلے انہیں ٹھیک یعنی سالم الاعضاء بنایا۔ حضرت سیدنا احمد بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، پھر سب سے پہلے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کلام فرمایا، پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، 4 نبی سریانی ہیں، سریانی زبان بولنے والے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیخ، حضرت خنوخ، اور حضرت خنوخ یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، یہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے قلم سے لکھا، حضرت نوح علیہ السلام، اور 4 نبی عربی ہیں، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب علیہ السلام۔ اور اے ابو ذر، ان 3 کے علاوہ 13 نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بھی عربی ہیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل نے کتنی کتابیں نازل فرمائیں؟ ارشاد فرمایا، 100 صحیفے اور 4 کتابیں۔ 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر، 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے نازل کیے۔ اس کے علاوہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن حکیم نازل فرمایا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابراہیم کو اللہ نے جو صحیفے عطا فرمائے، ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے کہ ان میں کیا تھا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ان صحیفوں میں کیا تھا، توجہ سے سنیے۔ اللہ تعالی ان صحیفوں میں بیان کردہ اپنے ارشادات، ان پر بھی ہمیں عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً ان میں بھی ہمارے لیے عبرت کا بہت سامان ہے. ارشاد فرمایا وہ سب عبرت و نصیحت پر مشتمل تھے. حضرت ابراہیم پر جو صحیفے اترے وہ سب عبرت و نصیحت پر مشتمل تھے. اس میں تھا کہ اے دنیا کے دھوکے میں مبتلا بادشاہ، ہم نے تمہیں دنیا اکٹھی کرنے نہیں بھیجا بلکہ تمہیں مظلوم کی حاجت روائی کرنے کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ میں مظلوم کی دعا رد نہیں کرتا اگرچہ وہ کافر ہی ہو. نہیں، مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کی دعا کو میں رد نہیں کرتا. اس میں یہ بھی تھا کہ عقل مند کو چاہیے کہ جب تک اس کی عقل مغلوب نہ ہو اپنے وقت کو اس طرح تقسیم کرے کہ ایک گھڑی اپنے پروردگار سے مناجات کرے، ایک گھڑی میں اپنا محاسبہ کرے، ایک میں اللہ عز و جل کی مخلوق میں غور و فکر کرے، اور ایک گھڑی کھانے پینے کے لیے چھوڑ رکھے. عقل مند صرف تین چیزوں کے لیے سفر کرتا ہے، آخرت بنانے، روزی کمانے، یا حلال چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے. عقل مند پر لازم ہے کہ اپنے زمانے کے حالات سے واقف، اس کے معاملات سے آگاہ، اور اپنی زبان کی حفاظت کرے، باتیں کرنے کے بجائے کام کرے، اور اس کا کلام فضول باتوں پر مشتمل نہ ہو. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک ایک بات جو یہاں بیان کی گئی یقیناً اپنے اندر بہت ہی زیادہ سبق لیے ہوئے ہیں. مظلوم کی فریاد پوری کی جاتی ہے، اس کی دعا رد نہیں کی جاتی، تو ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے. عقل مند کو چاہیے کہ جب تک اس کی عقل مغلوب نہ ہو اپنے وقت کو تقسیم کرے، اللہ کی عبادت کے لیے، مناجات کے لیے، اپنے محاسبے کے لیے، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کے لیے، اور کچھ وقت کھانے پینے کے لیے چھوڑ رکھے. اب یہاں جو باتیں ذکر فرمائی گئی مناجات کے لیے، تو میرے پاس آپ کے پاس دعا کرنے کا کتنا وقت ہے؟ میں اللہ کی بارگاہ میں کتنا فریاد کرتا ہوں؟ آپ کتنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں؟ میں اپنے بارے میں جانتا ہوں، آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہ بھی اگر کہا جائے نا کہ بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، تو یقیناً بے جانی ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، ہاں مصیبت آ گئی، مشکل آ گئی، کاروبار ٹھپ ہو گیا، کوئی اور جانی نقصان ہو گیا، مالی نقصان ہو گیا، تو اس وقت تو مصلی بچھا کر دعا کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے نا. لیکن اس کے علاوہ راحت کے ایام میں، آسانی کے ایام میں، جب کاروبار اچھا چل رہا ہو، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہ کسے نصیب ہوتا ہے؟ غور کرنے کی بات ہے، غور بھی کیجئے، عمل کی طرف بھی آئیے، اپنا محاسبہ کرنا، جنت والے اعمال کتنے کیے، جہنم والے کتنے کیے، فرما برداری والے کام کتنے کیے، نافرمانیاں کتنی کی. اللہ کی مخلوق میں غور و فکر، کیسی کیسی مخلوقات اللہ نے بنائی. چھوٹا سا کیڑا، بالکل چھوٹا سا، جس کو آپ پھونک مارے نا تو پھونک بھی شاید اس کے لیے بہت بھاری ہو جائے گی، ہو سکتا ہے پھونک مارنے سے بھی اس کی جان نکل جائے. بالکل چھوٹی سی مخلوق، اللہ نے آنکھیں بھی عطا فرمائی، پاؤں بھی عطا فرمائے، اور جسم کا دیگر نظام انہضام اور ساری چیزیں بھی بنائی. غور کرتے چلے جائیں گے نا، عقل مندوں کے لیے بہت سارے نشانات قدرت ان چیزوں میں موجود ہیں. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں کیا تھا؟ ارشاد فرمایا ان تمام میں عبرت کا بیان تھا کہ تعجب ہے اس پر جو موت کا یقین رکھتا ہے پھر بھی خوش ہوتا ہے. موت آ جائے گی کہکے مار کر ہنس رہا ہے، موت آ جائے گی پھر بھی جناب وہ میلوں جھمیلوں کی زینت بنا ہوا ہے. تعجب ہے اس پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے پھر بھی رزق کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے. تعجب ہے اس پر جو دنیا کی حقیقت سے آگاہ ہے پھر بھی اسے قبول کر کے مطمئن ہو جاتا ہے. اور تعجب ہے اس پر جسے یقین ہے کہ کل اسے حساب دینا ہے پھر بھی نیک اعمال نہیں کرتا. غور کرتے چلے جائیے، سوچتے چلے جائیے، اور آگے بڑھتے چلے جائیے. میں نے عرض کی آقا مجھے نصیحت فرمائیے. ارشاد فرمایا میں تمہیں اللہ عز و جل سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی تمام اچھے اعمال کی بنیاد ہے. میں نے عرض کی آقا مزید ارشاد فرمائیے. ارشاد فرمایا قرآن عظیم کی تلاوت اپنے اوپر لازم کر لو کہ یہ زمین میں تمہارے لیے نور اور آسمانوں میں تمہارے تذکرہ کا باعث. زمین میں نور عطا کیا جائے گا، تم قرآن کی تلاوت کرو گے، ملائکہ تمہارا آسمانوں پر ذکر کریں گے. میں نے عرض کی آقا مزید فرمائیے. ارشاد فرمایا زیادہ ہنسنے سے بچو، کیونکہ اس سے دل مردہ اور چہرہ افسردہ ہو جاتا ہے. میں نے عرض کی آقا مزید فرمائیے. ارشاد فرمایا اچھی بات کے سوا کچھ نہ کہو، شیطان تم سے دور بھاگے گا اور نیکیوں میں مدد ملے گی. بری باتوں کی طرف نہ جاؤ، غیبت، جھوٹ، چغلی اور کتنی ہی نافرمانیاں اس طرح کی جو ہم اپنی زبان کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کی، آقا مزید فرمائیے، ارشاد فرمایا جہاد کو لازم پکڑو، یہ میری امت کی رہبانیت، خلوت نشینی، گوشہ نشینی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، مزید ارشاد فرمائیے، ارشاد فرمایا غریبوں سے محبت اور ان کی صحبت اختیار کرو، غریبوں سے محبت اور غریبوں کی صحبت تمہیں اللہ کی نعمتوں کی قدر عطا کرے گی۔ میں نے عرض کی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مزید ارشاد فرمائیے، ارشاد فرمایا دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم درجے والوں کو دیکھو، بلند درجہ والوں یعنی اپنے سے زیادہ مالداروں کی طرف نہ دیکھو کہ تمہیں اللہ عز و جل کی نعمتوں کی کمی کا احساس ہو۔ یقیناً دنیاوی معاملات میں اپنے سے مالدار کو دیکھنا احساس کمتری پیدا کرتا ہے، دنیاوی معاملات میں اپنے سے زیادہ مالدار کو دیکھنا حسد پیدا کرتا ہے، اور کتنے ہی گناہوں کا دروازہ مالدار کو دیکھنے سے کھلتا ہے کہ بندہ ان گناہوں کی دلدل کی طرف دھنستا چلا جاتا ہے۔ یہ چوری چکاری اگر بندہ قناعت کرنے والا ہو تو اس طرف کیوں جائے؟ اب غور کریں گے نا، بہت ساری نافرمانیاں اپنے سے مالداروں کو دیکھنے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ میں نے عرض کی آقا مزید نصیحت فرمائیے، ارشاد فرمایا اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو اگرچہ وہ تم سے قطع تعلقی کر لیں، جو توڑے تم اس سے جوڑو۔ مزید فرمایا اللہ عز و جل کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈرو اور حق بات کہو اگرچہ کڑ دی۔ اطاعت کے معاملے میں ملامت سے کیا ڈرنا، اطاعت اور فرما برداری کے معاملات میں لوگ کیا کہیں گے اس تصور سے پیچھے ہٹ جانا، ایسا کیوں؟ حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہو۔ میں نے عرض کی آقا مزید ارشاد فرمائیے، ارشاد فرمایا دوسروں کی ان خامیوں پر اعتراض نہ کرو جو تمہارے اندر پائی جاتی ہیں، ان کاموں پر غصہ نہ کرو جنہیں تم خود بھی کرتے ہو، اور کسی کی غیبت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ تم اس کے بارے میں ایسی بات کہو جسے اپنے لیے برا جانتے ہو، یا دوسروں کے ان کاموں پر غصہ کرو جنہیں تم خود بھی کرتے ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر مار کر فرمایا اے ابو ذر، کفایت شعاری سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں، گناہوں کو چھوڑنے سے بڑھ کر کوئی تقوی و پرہیزگاری نہیں، اور حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی شرافت نہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعہ تو اپنے اختتام کو پہنچا، یقیناً یہ ایک واقعہ اپنے اندر کتنے ہی سبق لیے ہوئے، اور بالخصوص آخری جملے پر غور کریں، تین باتیں ارشاد فرمائیں، کفایت شعاری سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں، گھر کے اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے میرے گھر میں ماہانہ کتنا راشن آتا ہے، ماہانہ کتنا خرچ ہے جس سے میرا گھر چل جائے گا، خبر ہی نہیں ہے، بس جناب وہ آتا چلا جا رہا ہے نکلتا چلا جا رہا ہے، کفایت شعاری کا ذہن ہی نہیں ہے۔ کفایت شعاری سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں، گناہ کو چھوڑنے سے بڑھ کر کوئی تقوی نہیں، اور حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی شرافت نہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو ان تمام ارشادات نبویہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت سے ان واقعات سے، سیکھیں سبق آؤ اکابری کی حیات سے۔